بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله، وجہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بیان کے تعلق سے چند اہم باتیں، اور آج کی نشست میں مزید دلائل بیان کرتے ہیں جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بیان کی ہیں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وقد دل على ثبوت رحمة الله تعالى الكتاب والسنة والإجماع والعقل. اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ثبوت جو ہے وہ کتاب یعنی قرآن مجید، سنت، اجماع اور عقل میں موجود ہے. یہ چار دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم صفت کے ثبوت میں. قرآن مجید میں جو دلائل ہیں وہ چار قسم کی ہیں، چار مختلف قسم کی دلائل قرآن مجید میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے بیان میں، اور متنوع ہیں. یعنی ویسے تو بہت ہی زیادہ دلائل ہیں الرحمن اور الرحیم، جہاں پر یہ دونوں نام موجود ہیں ان میں صفت رحمت بھی موجود ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ صفت الرحمت جو ہے وہ چار مختلف قسم کے دلائل سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے الاسم، نام میں اللہ تعالیٰ کی صفت موجود ہے یہ نام کے ذریعے سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہو الغفور الرحیم، سورۃ یونس آیت نمبر 7 میں 107 میں 107. دوسری قسم کی دلیل صفت میں، یعنی صفت کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے صفت رحمت کو بیان کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربک الغفور ذو الرحمۃ، سورۃ الکہف آیت نمبر 58. تیسری قسم کی دلیل فعل کے لفظ سے اللہ تعالیٰ نے اس پیار صفت کو بیان فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء الی آخر آیت، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 21. اور چوتھی قسم کی دلیل جو ہے وہ ہے اسم التفضیل، اسم تفضیل سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہو ارحم الراحمین، سورۃ یوسف آیت نمبر 92. یہ چار قسم کی مختلف دلائل ہیں قرآن مجید میں، جن میں اللہ تعالیٰ کی اس پیاری صفت کو بیان کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے یہ چار مختلف، تاکہ طالب علم کو پتہ چلے کہ فرق کیا ہے ان میں. دیکھیے وہو الغفور الرحیم، الغفور اور الرحیم دلیل کسی میں غفور میں رحیم میں، رحیم کے لفظ ہم صفت رحمت کی بات کر رہے ہیں. الغفور بھی نام ہے، الرحیم بھی نام ہے، دونوں اسماء ہیں. الغفور میں صفت مغفرت جیسا آگے بیان ہوگا، اور الرحیم میں صفت رحمت جو ہے یہ بیان ہوئی ہے. اور جہاں پر الرحیم کا لفظ ہے یا الرحمن کا لفظ ہے، ان دونوں ناموں میں یہ صفت موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وربک الغفور ذو الرحمتی، ذو الرحمہ یہ کیا ہے؟ یعنی رحمت والا ہے. اور یہ صفت الرحمہ ہے، الرحمہ خود صفت ہے نا. اب الرحیم اسم ہے، رحم کرنے والا، ٹھیک ہے نا. ذو الرحمتی رحم والا. اچھا، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، یرحم کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، فعل مضارع يرحم من يشاء، تو فعل سبي ثابت هو هيك اش، وهو ارحم الراحمين. اسمه ارحم، ارحم افعل ارحم الراحمين، تو ارحم جو ہے اسم تفضيل ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ ان چار مختلف قسم کے دلائل سے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم صفت کو بیان فرمایا ہے. اچھا، اسے کیا فائدہ ملتا ہے؟ یہ تنوع جو ہے دلیل میں، اسے کیا فائدہ ملتا ہے؟ تأکید ہے مختلف طریقوں سے، تاکہ قرآن پڑھنے والا جو یہ مسلمان ہے، یہ جو انسان ہے، یہ کبھی بھی اس عظیم صفت کا انکار کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے. یعنی انکار تو دور کی بات ہے، یعنی اگر صرف الرحیم ہوتا، الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے، یہ کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس عظیم صفت سے متصف ہے، صفت الرحمہ سے. واضح ہے؟ اچھا، سمجھ نہیں آئی کسی کو؟ کسی کی عقل تھوڑی کم ہے تھوڑی سی؟ چلیں. وہ الغفور ذو الرحمہ، چلو صفتیں بیان کر دیتے ہیں. اگر الرحمن الرحیم صفت نظر نہیں آ رہی تو الگ صفت سے ہی بیان کر دیتے ہیں، وہ الغفور ذو الرحمہ. اب کیا کہیں گے؟ واضح ہے نا، صفت کی بات ہو رہی ہے، صفت نہیں، اب صفت تو آ گئی ہے. چلو پھر سمجھ نہیں آئی، چلو پھر سمجھاتے ہیں. فعل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يرحم من يشاء. اب بچا کیا ہے؟ وهو ارحم الراحمين بليله، بس تاکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا انکار کرنے والا شخص جو ہے وہ کبھی یہ جرت نہ کر سکے، اور کبھی عقل کو آگے کرنے کی کوشش نہ کرے، جس کی وجہ پر یا جس کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں غلطی کر بیٹھے. اچھا، یہ تو تھا صرف قرآن مجید کی آیات میں. سنت میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وبمثل هذه الوجوه جاءت السنة، سنت میں بھی یہ چار قسم کے دلائل موجود ہیں مختلف صحیح احادیث میں. تیسرے قسم کے دلیل اجماع، اجماع بھی اس پر سنت جماعت کا اجماع، اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت الرحمت سے متصف، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. مخالفت بدعت نے کی ہے، اور بدعت مخالفت کی وجہ سے اجماع میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا، چوتھی دلیل ہے عقلی دلیل. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو ثابت کرنے جو عقلی دلائل ہیں وہ متعدد ہیں، کئی طریقے سے. ان میں سے فمنها ما نرى من الخيرات الكثيرة التي تحصل بأمر الله عز وجل، یہ بہت ساری جو خیرات کثیر ہے، بہت سارے خیر جو اس دنیا میں موجود ہے جو اللہ کے حکم سے حاصل ہو رہی ہیں. یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ بغیر رحمت کے ہے. ومنها ما نرى من النقم الكثيرة التي تندفع بأمر الله، اور بہت سارے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے. کیوں ٹالتا ہے؟ راز ہے نا پیچھے، وجہ ہے نا. اللہ رحم فرماتا ہے تو خیر بھی عام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کلہ دال علی اثبات الرحمت عقلا، یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے ثبوت کے لیے عقلی دلائل ہیں. پھر مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ لوگ شدید قحط میں ہوتے ہیں، زمین بنجر پڑی ہوتی ہے، آسمان میں ایک بادل نظر نہیں آتا، کوئی بارش نہیں، کوئی پودے، کوئی نبات نہیں، تو اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور زمین بھی زرخیز ہو جاتی ہے، اور چوپے جانور بھی، زمین کے جانور بھی جو ہیں ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں، اور لوگ بھی اس پانی سے فائدہ اٹھاتے، پانی پیتے ہیں، سراب ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ جو عامی شخص ہے جس نے کبھی کچھ پڑھا نہیں ہے، اگر اس سے آپ سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ کس لیے سب، یہ سب کیوں ہوا ہے، کس لیے ہوا ہے، تو وہ یقیناً کیا جواب دے گا؟ ھذا من رحمۃ اللہ ولا شک فی ھذا ولا شک احد فی ھذا ابدا. کیا جواب ہوگا؟ ھذا من رحمۃ اللہ. ایک عامی شخص، ہم بات کریں بڑے عقلاء کی، علماء کی، جو اپنے آپ کو بڑے دانشور سمجھتے، بڑے عالم سمجھتے، عقل کو نصوص قرآن سنت سے آگے کر کے کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ثابت ہی نہیں ہے، عقل، کیونکہ عقل نہیں مانتی، تو عقل ان کے لیے مقدم ہے، جیسے کہ جہمی ہیں، معتزلی ہیں، اشعری، ماتریدی اور کلابی، سارے جو گزرے ہیں سارے یہ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی، اس لیے ہم نہیں مانتے. سبحان اللہ، کیسی عقل ہے پتہ نہیں ہے، اور اس عقل سے ٹھوکر کھائی ہے. جب لوگ عقلاء سمجھتے ہیں، آپ کسی عام شخص سے، ایک بدو سے پوچھ رہے ہیں جو ان پڑھ ہے، امی ہے، یہ شدید قحط سالی ہوتی ہے، شدید تکلیف بھی لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برستی ہے، زمین زرخیز ہو جاتی ہے، یہ خیر عام ہو جاتا ہے، اور یہ نقمت اور مصیبت جو ہے یہ دور ہو جاتی ہے. اگر اس عامی شخص سے آپ پوچھتے ہیں یہ بارش کس لیے ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. سبحان اللہ. وہ یقین اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں کرتا اس میں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ثابت ہے سمعی دلیل سے اور عقلی دلیل دونوں سے. سمعی سے مراد قرآن اور سنت ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اشاعرہ انکار کیا، اشاعرہ نے اور ان کے علاوہ بھی جو ان کے ہمنے والے ہم پیارے ہیں، انہوں نے اہل تعطیل میں سے انہوں نے اس صفت کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کیونکہ عقل اس کی دلالت نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ وہ کہتے ہیں کہ رحمت جو ہے اس سے مطلب ہے کہ رقت کا ہونا، نرمی کا پیدا ہونا دل میں، تاکہ جس پر رحم کیا جائے اس کے ساتھ یعنی رحم دلی کی جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم ہے کہ اس معنی سے کسی پر رحمت کرے جس میں یہ معنی شامل ہو، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو رحمت کا لفظ قرآن سنت میں موجود ہے اس کا معنی ہے ارادۃ الاحسان، اللہ تعالیٰ احسان کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، یا احسان ہی ہے، اور جو نعمت ہے وہ بھی ارادۃ النعم ہے، یعنی اب وہ هو الغفور الرحیم، الرحمن الرحیم، ارحم الراحمین، یرحم من یشاء، رحمت کا لفظ موجود ہے، ذو الرحمتی، یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لفظ رحمت کا ہے لیکن معنی مراد رحمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے شان کے مخالف ہے. کیوں؟ کیونکہ جو رحم کرتا ہے اس کے لیے نرم دلی ہوتی ہے اور رقت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ سب کمزوریاں ہیں مخلوق میں، مخلوق میں یہ کمزوری ہوتی ہے پھر جا کے رحم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا. اچھا، تو لفظ ہی جو ہے رحمت، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ہم اس کی تعویل کریں گے، جیسے قاعدہ ان کا، جو اسے عقل سے ثابت نہ ہو سکے اس کو یا اس کی تعویل کر دو، اگر ان کا سب سے پہلے تعویل کرو، نہیں ہو سکتے پھر انکار کر دو، تعطیل تو کر رہے، لیکن سب سے پہلے بہتر کہ آپ تعویل سے کام لیجیے. کیا تعویل ہے جناب؟ کہتے ہیں صفت الارادہ عقلا ثابت، آگے میں بیان کروں گا. میں صفت الارادہ جو ہے وہ عقلا ثابت ہے، تو ہم نے دیکھا ہے قرآن مجید میں بھی اس کی دلیل موجود ہے، سنت میں بھی ہے، تو اس لیے ہم اس کو مان لیتے ہیں. اچھا، اب صفت الرحمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، لفظ یہی ہے لیکن معنی مراد یہ نہیں ہے. تو کیا معنی مراد ہے؟ کہتے ہیں تعویل کرنا پڑے گی، اور تعویل یہ ہوگی کہ ارادۃ الاحسان یا الاحسان بنفسہ، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرتے مخلوق پر، جب بارش برسا تو احسان ہوتا ہے، آپ رحمت نہ کہیں، آپ احسان کہیں. اچھا، کیوں بھائی؟ کہتے ارادۃ الاحسان، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے احسان کا، ٹھیک ہے نا، اور ارادہ کا لفظ جو ہے، ارادہ کی صفت جو ہے وہ عقل سے بھی ثابت ہے، تو اس لیے ہم وہ اللہ کی صفت ثابت کرتے ہیں جو عقلا اور شرعا بھی ثابت ہو، سمع دلیل بھی ہے جس کی، ٹھیک ہے نا. جواب دیکھیں، ذرا پیارا جواب دیکھیں شیخ صاحب کا. شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ ذرا غور کیجئے، انہوں نے کس طریقے سے اس عظیم صفت کو اللہ تعالیٰ سے سلب کر لی ہے اور اس کی نفی کر دی ہے، جو ہر جس کے ہر مومن تمنا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس رحمت سے نوازے گا، اس نعمت سے اور اس پیاری صفت سے نوازے گا، صفت الرحمہ، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ہر انسان سے یہ سوال کریں آپ کیا چاہتے ہو، وہ کیا جواب دے گا؟ اريد رحمت اللہ، میں اللہ تعالیٰ رحمت چاہتا ہوں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ رحمت کے محتاج ہیں. کوئی مخلوق واللہ ایسی نہیں ہے زمین پر پورے کائنات میں جو اللہ کی رحمت کے محتاج نہ ہو، سبحان اللہ. اس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 56. لیکن لوگوں نے اس کا انکار کیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت مناسب نہیں ہے، ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے موصوف کیا جائے. شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم جواب دیتے ہیں دو طریقے سے، بالتسلیم و بالمنع. ذرا پیارے جواب ہے، ذرا غور سے سنیں اور اسے یاد کریں، بڑا آسان جواب ہے. دو قسم کے جواب ہیں. پہلا جواب ہے تسلیم سے، چلو مان لیتے ہیں تم لوگوں کی بات کہ عقل میں اس کی دلیل نہیں ہے، جبکہ ایسی بات نہیں، عقل دلیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. آپ عامی کسی عقل مند سے پوچھ لیں، وہ بھی بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ کائنات چل رہی ہے، اللہ کے رحم و کرم سے یہ بارش برستی ہے، اور جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی احسانات ہیں، جو بھی خیر اس دنیا میں موجود ہیں، اور جو بھی مصیبتیں ٹل رہی ہیں، چاہے عام ہو یا خاص ہو، یہ سب اللہ کے رحم و کرم سے ہے. اچھا، جو پہلے قسم کی دلیل ایک، چلو ہم مان لیتے تمہاری بات کہ عقل میں اس کی دلیل نہیں ہے، عقلی دلیل نہیں ہے، لیکن شرعی دلیل تو موجود ہے نا، سمعی دلیل جو ہے، اور دوسری دلیل سے یہ صفت ثابت ہے، اور عام قاعدہ تمام عقلاء کے نزدیک یہ قاعدہ ہے، یعنی عقلاء کے اس قاعدہ پہ اجماع ہے کہ ان انتفاء الدلیل المعین لا يستلزم انتفاء المدلول، یہ قاعدہ ہے کہ دلیل معین کے نہ ہونے سے یہ لازم نہیں ہے کہ مدلول جو ہے جس پر دلالت کی جا رہی ہے اس کی نفی ہو جائے. ایک دلیل کی غیر موجودگی کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے جس چیز کی دلالت کی جا رہی ہے اس کی نفی نہیں ہوتی، یعنی وہ کسی اور دلیل سے ثابت ہو سکتی ہے. یعنی ایک دلیل کا نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے، لأنه قد يثبت بدلیل آخر، کیونکہ دوسری دلیل سے ثابت ہو سکتا ہے، اور عقلاء کا جمع ہے اس پہ، سبحان اللہ، تمام عقلاء کا. چلے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں عقل دلیل نہیں ہے، لیکن سمع دلیل تو تم لوگ بھی کہتے ہو کہ موجود ہے نا، سمع موجود ہے، لیکن لفظ کو مانتے ہیں تعویل کر کے، اس کے معنی کو نہیں مانتے نا. تو سمع میں دلیل تو موجود ہے، اور اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، اس کے لیے تعویل کرنے کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ لفظ تو موجود ہے. اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو مختلف دلائل سے ثابت ہیں، کثرت سے دلائل اور مختلف طریقے سے ثابت ہیں. یہ میں نے کہا ہے کہ چار قسم کے مختلف دلائل ہیں. اگر اسماء کو اسم کو لے لینا، اسم سے کتنی مرتبہ یہ دلیل موجود ہے، فعل میں کتنی مرتبہ ہے، اس میں تفضیل میں ایک مرتبہ سے زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے صفت الرحمہ جو ذو الرحمتی، وہ بھی کئی قسم کی دلائل میں موجود ہے، سبحان اللہ. اچھا، اب دوسری دلیل عقلی جو ہے بالمنع. ہم یہ کہتے کہ ہم نہیں مانتے کہ تمہارا یہ کہنا کہ عقلی دلیل موجود نہیں ہے، یا عقل جو ہے اس پہ دلالت نہیں کرتا، یہ باطل قول ہے. بلکہ بات سچ بات یہ ہے کہ عقل نے بھی اس پہ دلالت کی ہے. یہ بہت ساری نعمتیں جو جس کا ہم شاہدہ کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، یہ بہت ساری مصیبتیں جو ٹل جاتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بے شک اللہ کی رحمت ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر بندوں پر رحم نہ کرتا تو یہ نعمت عطا نہ فرماتا، اور نہ ہی ان سے یہ مصیبتیں کبھی ٹالتا. اور یہ بات جو مشہود ہے، ہر خاص و عام جو ہے اس کی گواہی دیتا ہے، اور جو عام بھی اپنے دکان میں بیٹھا ہے یا اپنے بازار میں بیٹھا ہے، یہ سب اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ، عجب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے صفت الارادہ کو ثابت کیا ہے تخصیص کی بنیاد پر. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتی ہے ثابت ہے شرع دلیل سے بسمع والعقل عقل دلیل سے بھی. سمع تو واضح ہے, شرع دلائل تو واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ جو ہے اس جگہ پر موجود ہے. والعقل دلیل جو ہے ان کے نزدیک صفت ارادہ کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں تخصیص کی وجہ سے, اور تخصیص دلالت کرتے ارادے پر. غور سے سنیں ذرا, تخصیص ارادہ صفت ارادہ پر دلالت کرتا ہے, یعنی تخصیص وجہ ہے اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے. یعنی اگر قرآن سنت میں ارادے کی صفت نہ ہو تو کہتے ہیں عقل کافی اس کو ثابت کرنے کے لیے. وہ کیسے؟ کہ تخصیص کی وجہ سے. اچھا تخصیص سے کیا مراد ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ومعنی تخصیص سے مراد یہ ہے کہ مختلف مخلوقات کی جو تخصیص موجود ہے جس طریقے سے اس دنیا میں موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ پر دلالت کرتی ہیں. یعنی آسمان کا آسمان ہونا, زمین کا زمین ہونا, چاند کا چاند ہونا, سورج کا سورج ہونا, اور مختلف پرندے کا پرندہ ہونا, انسان کا انسان ہونا, جنات کا جنات ہونا, فرشتوں کا فرشتوں, یہ مختلف مخلوقات جو موجود ہیں. اب اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ آسمان کو آسمان ہی ہونا ہے, آسمان زمین نہیں ہو سکتی. اللہ نے ارادہ فرمایا ہے نا, خلق تو بعد میں, ارادہ پہلے ہے نا. مخلوق جو موجود ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ اس کا خالق ہے, ٹھیک ہے نا. بغیر خالق مخلوق تو نہیں آتی نا. عقل کی بات جو وہ بتاتے ہیں ترتیب کہ تو مخلوق موجود ہے, یہ دلیل ہے کہ خالق ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ خالق جو ہے زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے تو اس نے پیدا کیا ہے نا, تو کہتے ہیں اس لیے عقل نے کہا کہ زندہ ہے. جب مختلف مخلوقات موجود ہیں, آسمان الگ مخلوق, زمین الگ مخلوق ہے, تخصیص سے ہر مخلوق کی الگ الگ تخصیص ہے, اس مطلب وہ ارادہ بھی کرتا ہے, کیونکہ اس نے ارادہ کیا ہے اس خالق نے کہ آسمان الگ مخلوق ہو, زمین الگ مخلوق ہے, یہ مختلف خاص مخلوقات ہیں, تو ارادہ بھی کرتا ہے. وہ جانتا بھی ہے کہ اس مخلوق کو کیسا ہونا چاہیے, وہ اس کے کیا کیا ضروریات ہیں, تو علم بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے جب وہ زندہ ہے تو وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے, کیونکہ جو زندہ ہے وہ دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے. بہرحال تمہیں تو عقل کا تسلسل دیکھے, جو اشعرے نے جو سات صفات ثابت کی ہیں وہ اس بنیاد پر, یعنی یہاں سے گئے اور اس طریقے سے انہوں نے کیا. یہ جو پتہ کی بات جو شیخ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس عقل کی بنیاد انہوں نے صفت ارادوں کو ثابت کیا ہے اس سے بڑھ کر صفت رحمت ثابت ہے. دیکھو وجہ دیکھیں کیسے فرماتے ہیں, یا سبحان اللہ العظیم. یہ دلیل ہے ارادے کی جس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ تخصیص کی وجہ سے ہم اس کو مانتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں بہت سے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر نازل فرمائی ہے کہ آپ عامی شخص سے پوچھو وہ بتائے گا اللہ کی رحمت سے ثابت ہے. جو مصیبتیں ٹلی ہیں وہ عامی بتائے گا کہ اللہ کی رحمت سے ثابت ہے. صفت ارادے کی تفصیل جو میں نے بھی بتائی ہے صرف طالبۃ العلم علماء جان سکتے ہیں. بس ارادے کے جو بھی بتایا کہ ارادہ کہاں سے لیا, کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا, کہ جوڑا کس طریقے سے عقل کے ساتھ, عقل نے کہا مخلوق کہتے خالق بھی, خالق بھی اس ارادہ بھی کیا, ارادہ کی تخصیص سے آسمان الگ زمین الگ, عامی کو پتہ ہو سکتا ہے اس بات کا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی عالم طالب علم بتا سکتا ہے جس کو اس فلسفے کے پتہ ہو, علم اس نے حاصل کیا ہو, اس طریقے کی تفصیلیں پتہ ہو؟ وہ صفت جس کو آپ ثابت کر رہے ہیں عقل کی بنیاد پر, اس سے بڑھ کر صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ رحمت کی, کہ آپ وہ صفت جو صرف علماء بتا سکتے ہیں عقل دلیل ہے, کیا یہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور زیادہ قوی دلیل ہے عقلی دلیل, یا وہ جو ایک عام شخص بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ثابت ہے, زیادہ قوی کون سی دلیل ہے, صفت الارادہ عقلا یا صفت الرحم عقلا؟ فرق واضح ہے, فرق. سبحان اللہ, جن صفات کو عقلا ثابت کیا ہے وہی صفات شرع دلیل کی موجودگی میں عقلی دلیل اس سے بڑھ کر ثابت ہے. سمجھے پتہ کی بات؟ یعنی جن صفات کو اشاعر ماتریدی نے عقلا ثابت کیا ہے, کیونکہ عقل کو نقل کے آگے کر دیا, عقل نے اپنے عقل کو دیکھیں گے, عقل نے اس کو مان لیا ہے, لیکن شریعت میں دلیل ہے؟
ہاں ہے،
اس لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے. اگر عقل نہیں مانتی، شرع میں موجود ہے، ہم شرع میں دو کام لیں گے. سب سے پہلے تعویل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لفظ کو تو مان لیں، معنی تو ہم تعویل کر دیں گے، اگر نہیں تو انکار کر دیں گے کچھ بھی ہو، کیونکہ اللہ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ عقل نہیں مانتی. ہم ان کو یہ کہتے جو بھی صفت رحمت کی بات ہو رہی ہے، نہیں مانتے جتنی صفات کا تم لوگوں نے انکار کیا ہے، اور ان صفات سات کے آٹھ، جیسے اشعرہ سات اور ماتوردی آٹھ کی صفات کو عقلی بنیاد پر مانتے ہیں، ان صفات کو دیکھ لیں، واللہ ان صفات سے زیادہ قوی عقلی دلیل ان صفات موجود جن کا تم لوگوں نے انکار کیا ہے. اب کوئی صفت اٹھا کے دیکھ لیں، سبحان اللہ. یعنی صفت رحمت ایک مثال ہے، اور جو باقی جن کا انکار یہ کرتے ہیں تقریباً اسی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، تو عقلی دلیل جو ان صفات میں ثابت جس چیز سے ہوتی ہے، کیوں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ علماء، تم لوگوں نے علماء طلاب علم یہ فتنہ نکالا ہے، اور یہ شبہ نکالا ہے کہ کیونکہ عقل نہیں مانتے اس لیے ہم نہیں مانتے، اور پھر اس کو جوڑتے ہیں کہ مخلوقات ہے تو خالق بھی ہے، پھر وہ زندہ بھی ہے، وہ رحم بھی کرتا ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ اپنا ارادہ بھی کرتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ تو طلاب علماء کہہ سکتے ہیں نا، یہ فلسفی بات، یہ ساری بات. ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، یہ عوام، ان سے جس بات کو تم لوگوں نے انکار کیا ان سے پوچھے. اس لیے وہ جو بدو کی بات ہے کہ جیسے کہ خالق منکر جو تھے، تو کوئی ذمہ سما کا خالق نہیں ہے، بعرت در علی البعیر، یہ جو گوبر پڑا ہے یہ دلیل ہے کہ یہاں سے کوئی جانور گزر کے گیا ہے. سلامت اللہ، تم لوگ کیسے کہتے ہو کہ خالق موجود نہیں ہے؟ سبحان اللہ، پاؤں کے چلنے کے جو قدم کے نشان جو ہے، دلال کر دیا. یہاں سے کوئی انسان چل کے گئے، وہ بتا بھی سکتا ہے کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بچہ چل کے گئے یا بڑا چل کے گئے، بتا سکتا، کوئی اس کو انکار نہیں کر سکتا. یہ تاروں بھرا آسمان، یہ زرخیز زمین، اور یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر جو ہے، کیا دلالت نہیں کرتا کسی کو خالق ہے؟ سبحان اللہ. تو اسی طریقے سے جو عقلی دلائل ہیں وہ بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، صفات کی. لیکن جو اہل سنت جماعت کا طریقہ ہے وہ عقلی دلیل کو آگے نہیں کرتے کبھی. سب سے پہلے قرآن و سنت ہے، کیونکہ قرآن و سنت مخاطب عقلاء کو ہے، جو دلائل ہیں، کیونکہ پاگل تو غیر مکلف ہے، جو پاگل ہے، جو بچہ ہے، جو نا سمجھ ہے، وہ تو غیر مکلف ہے. شریعت کی تکلیف ان لوگوں پر ہے جو عقلاء ہیں، جو عاقل اور بالغ ہیں، اسے کہ مکلف کہتے ہیں نا، اور عقلاء ہی مخاطب ہے قرآن و سنت کے نصوص ہے، اور عقلاء ہی سمجھتے ہیں. اس میں عالم کی بات نہیں ہو رہی، کہ عالم جب تک نہیں ہو تو نہیں سمجھے گا، یا طالب علم ہوگا تو نہیں سمجھے گا، اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک عاقل سمجھدار انسان ہونا چاہیے، وہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکے گا، سوال نہیں پیدا ہوتا. اور امت اسلامیہ میں بھی ان فتنوں سے پہلے جب یہ آیت نازل ہوتی تھی، کسی صحابی نے یہ سوال کیا کہ اگر اللہ رحمت فرماتا تو عقل تو اس کو نہیں مانتی کہ کیسے ممکن ہے، اس کی رقت کا ہونا لازمی ہے، اس کا دل کا ہونا لازمی ہے، اس کی پھر یہ کمزوری ہے، یہ مخلوق میں کمزور ہے تو خالق میں کیوں نہیں، ایسا سوال کبھی کسی نے کیا؟ کیوں؟ کیونکہ ایمان تھا اور عقل سمجھ بھی تھی، اور پھر انہیں عقلاء کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم سے نوازا ہے اپنے رحم و کرم سے کہ پوری دنیا کو فاتح ہو گئے، سبحان اللہ. تو عقلی دلیل جو ہے وہ ان چیزوں میں یعنی بالکل واضح طریقے سے موجود، زیادہ قوی ہے بنسبت ان کے عقل دلیل کے جن کی یہ بات کرتے ہیں. پھر شیخ صفوان شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو مسئلہ کی فائدہ جو ہے صفت رحمت میں اور ان آیات میں جو ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ یہ معرفت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہمیشہ امید رکھتا ہے اور اس کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچا کر رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا رہتا ہے. جیسے کہ احسان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی جب یہ مسلمان یہ آیت پڑھتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور ہر شخص، ہر بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اور امید رکھے بیٹھے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا. جب یہ آیت پڑھتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تاکہ اللہ کی رحمت کو حاصل کر لے، اگر آپ انکار ہی کر دیتے ہیں تو پھر احسان کہاں سے کریں گے آپ؟ کہ رحمت حاصل کرنے کے لیے یعنی کس طرح پیارا مسئلے کے فائدہ ہے اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے، کرنے کے لیے اپنے مسئلے کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اسی طریقے سے یعنی احسان آپ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے اللہ آپ کو نوازے گا، رحمت حاصل کر لیں گے. اسی کے تقوی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. سورة الأعراف نمبر 156. اللہ فرماتے ہیں میں اپ رحمت کو واجب کر دوں گا، فسأكتبها، کتابت مطلب وجوب کے لیے میں واجب کر دوں گا. کس کے لیے؟ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ پر رحمت کو واجب کر دے گا. ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے. کرنا کیا ہے؟ للذین يتقون، متقین جو ہے وہ تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری کیا ہے؟ کس چیز سے آپ نے اور میں رہنا ہے اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے آپ نے اعمال صالحہ کر کے اتباع الاوامر واجتناب النواہی سے آپ نے اس اور کو قائم کر دینا تاکہ آپ اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں. یہ تقویٰ ہے، متقی پرہیزگار انسان عام لفظوں میں. وہ اتون زکوٰۃ، جب متقی ہیں تو پھر عمل کرنے والے بھی ہیں، نام کے متقی نہیں ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور مال کیونکہ محبوب ہے انسان کو تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کیونکہ متقی ہیں. اور اسی طریقے سے والذین هم بآیاتنا یؤمنون، ہمارے آیتوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ تقوی کی اساس، زکوٰۃ دینے کی اساس کیا ہے؟ ایمان ہی ہے. تو مومن ہیں، متقی ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ نے پر رحمت کو لکھ دیا ہے، سبحان اللہ، واجب کر دی ہے. جب یہ آیت سنتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کیا تقوی کو راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ ظاہر ہے ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے اور امید لگائے بیٹھا کہ اللہ اس پر رحم کرے گا تو یقیناً تقوی کو راستہ اختیار کرے گا، ایمان اپنا مضبوط کرے گا، اپنے عقیدے کو درست کرے گا، اور اعمال صالحہ جو ہے خصوص طور پر ارکان اسلام جو ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے، یہ جو ارکان اسلام کے جو باقی چار رکن ہیں کلمہ شہادت کے ساتھ جو ہے، تو ان پر بھی عمل پیرا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر شیخ فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسباب رحمت میں سے وکان بالمؤمنین رحیمہ، مومنوں پر رحم کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے. تو پھر وہی بات ہے، ایمان مضبوط کرے گا کہ نہیں کرے گا مومن، اپنے ایمان کا جائزہ لے گا کہ نہیں لے گا، کہ کہیں ایمان میں کوئی کمزوری تو نہیں، کوئی کمی تو نہیں ہے، کہیں غلط عقیدے پہ تو نہیں چل رہا میں، کہیں اللہ کی پکڑ تو نہیں ہوگی، کہیں میں اللہ کی رحمت سے محروم تو نہیں ہو جاؤں گا. تو یقین اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرے گا، اپنے ایمان کو درست کرے گا اور مضبوط کرے گا یقیناً. ریاض سورۃ الحزاب نمبر 43 میں پھر شیخ صاحب فرمان شیخ العثیمین رحمہ اللہ وَكُلَّمَا كَانَ الْإِمَانُ أَقْوَى كَانَتِ الرَّحْمَةُ إِلَى صَاحِبِ أَقْرَبُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. انڈر لائن کرنے پیارا قاعدہ ہے، وَكُلَّمَا كَانَ الْإِمَانُ أَقْوَى، جتنے ایمان زیادہ قوی ہوگا، كَانَتِ الرَّحْمَةُ إِلَى صَاحِبِهِ أَقْرَبُ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ قریب ہوگی اللہ کے حکم سے. ایمان کمزور ہے تو پھر رحمت کی، رحمت بھی کمزور ہے، ایمان نہیں تو رحمت بھی نہیں ہے. خاص رحمت کی بات ہو رہی ہے تو عام مفہوم میں تو اگر کافروں پر بھی رحم فرماتا ہے، جانور پر بھی، جیسے پیچھے درس گزر چکا ہے، وسیع رحمت، الرحمن کی وسیع رحمت، کیونکہ الرحیم کی رحمت جو یہ خاص رحمت ہے مومنوں کے لیے، اپنے خاص بندوں کے لیے. جتنا ایمان مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس مومن کے زیادہ قریب ہوگی. اگلی صفت شیخ الاسلام تیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آخر آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 119. اللہ تعالیٰ صفت الرضا کا بیان، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس عظیم صفت کا بیان. اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جیسے شیخ الاسلام رحمہ اللہ بیان کیا ہے، رضی اللہ عنہم، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اس آیت کی شرح میں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت جو ہے آیات الرضا میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پیارے صفت سے موصوف ہے، اللہ تعالیٰ عمل پر بھی راضی ہوتا ہے اور عمل کرنے والے پر بھی راضی ہوتا ہے، دونوں پر، عمل پر بھی راضی ہوتا ہے اور عمل کرنے والے پر بھی راضی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ صفت الرضا جو ہے اس کا تعلق عمل اور عامل سے ہے، عمل کرنے عمل خود جو عمل ہے اور جو عمل کرنے والا ہے. عمل کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، الآخر سورۃ الزمر آیت نمبر 7 میں، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، تمہارے لیے اس شکر کرنے پر راضی ہوگا. وكما في قوله، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں، ورضیت لکم الاسلام دینا، الآخر سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں، اور میں تمہارے دین اسلام پر راضی ہو گیا. اور حدیث صحیح میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ رضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، الآخر حدیث رواہ مسلم، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. تو ان دلائل سے، ان نصوص میں ایک ہی ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رضا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے. ٹھیک ہے، اب عمل کیا ہے؟ پہلے آیت میں شکر، ان تشکرو یرضہ لکم، شکر کرو گے تو راضی ہوگا. ٹھیک ہے، دوسری آیت میں ورضیت لکم اسلام دینا، اللہ تعالیٰ اسلام پر راضی ہے، اس کے لیے کسی اور دین پر راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ تمہارے تین چیزوں پر راضی ہے، اور تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت الرضا ہے وہ عمل سے جڑی ہوئی ہے، عمل سے تعلق ہے. اچھا، عمل کرنے والے کی کیا دلیل کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے پر راضی ہوتا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شیخ الاسلام نے بھی اسی بطور دلیل بیان کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 میں. تو اللہ تعالیٰ راضی ہے ان سے، اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہے، اور ہر وہ شخص جو ان کی رکشہ قدم پر چلتا ہے، اور ان سے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء پر راضی ہے. جو صفت الرضا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ صفت سے متصف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی الگ صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کوئی الگ، جیسا کہ اہل تعطیل جو انکار کر رہے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں. اگر کوئی شخص تم سے یہ بات کرے یا یہ سوال کرے کہ رضا کا مطلب کیا ہے، راضی ہونا، ذرا آپ اس کی تفسیر تو بتائیں، مطلب کیا ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ اس کی تفسیر نہیں بیان کر سکتے، تفصیل نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ یہ جو صفت ہے انسان میں ایک طبعی طور پر موجود ہے، پیدائشی طور پر یہ صفت موجود ہے، اور یہ طبعی طور پر جو غرائز جس کو کہتے ہیں انسان میں موجود ہیں، آپ ان کے لفظ سے، جو وہی لفظ ہے ان کا، اس سے بہتر کوئی آپ تفصیل یا تفسیر نہیں بیان کر سکتے. اب محبت ہے، ذرا بتائیں محبت کیا ہے، ڈیفائن بتائیں ذرا، معنی کیا محبت کا بتا سکتے ہیں؟ میں راضی ہوں، راضی ہونا، ناراضگی، کوئی ہے کہ ایسا لفظ ہے جو اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے؟ اس لفظ سے بہتر کوئی اس کی تفصیل بیان کر سکتے ہیں؟ محبت ہی لفظ کافی ہے، ہم پتہ محبت ہوتی کیا ہے. آپ لفظاً اگر آپ اس کو ڈیفائن کرنا شروع کرے، بیڑا غرق کر دیں گے اس کا آپ. کیا خیال ہے؟ اب وہ مقصد جو ہے، جو اصل محبت کا یا راضی ہونے کا ہے، کیونکہ یہ چیزیں فطرتاً انسان میں موجود ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں، اور جو چیز بغیر ڈیفینیشن کا آپ کو، جس آپ کے اندر موجود ہو طبعی طور پر، آپ جب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے کبھی. اس لیے بعض ایسی چیزیں ہیں جو اپنے صرف لفظ سے ہی پہچانی جاتی ہیں، ان میں سے یہ چیز بھی ہے، صفت الرضا جو ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں صفت الرضا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، یہ حقیقی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تعلق رکھتی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی صفات فعلی جیسے کہتے ہیں، صفت ذاتی، ذات صفات وہ ہیں جو جس اللہ تعالیٰ ہمیشہ متصف ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی چاہت یا مشیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کہ زندگی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، علم کی صفت ہے، اللہ ہمیشہ متصف ہے، یعنی جب چاہتا ہے علم ہوتا ہے، جب چاہتا ہے علم نہیں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ متصف ہے. اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، ہمیشہ سے سمیع بصیر ہے، تو اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب صفت الرضا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے کہ اس کے تعلق اللہ کی مشیت سے ہے یا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے راضی ہوتا ہے یا ہمیں یہ سب پہ راضی ہے, کیا کافر پر بھی راضی ہے؟ اگر ہمیشہ ہے, جیسے اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم, ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو, کوئی چیز استثناء ہے؟ کوئی نہیں ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ راضی, سب پہ راضی ہے, کافر پہ بھی راضی ہے کیا؟ نہیں. تو اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ہاں, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی چیز کسی پر راضی ہونا تو راضی ہوتا ہے, جب نہیں چاہتا تو راضی نہیں ہوتا. واضح ہے؟ تو اس کا تعلق ہے مشیت سے, چاہت سے. اور اسے کہتے صفہ الفعلیہ, یہ فعلی صفت ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں پر راضی ہے, متقین پر راضی ہے, انصاف کرنے والوں پر راضی ہے, شکر کرنے والوں پر راضی ہے, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں پر راضی نہیں ہے, فاسق لوگوں پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے, منافقین پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. اور تو اسے ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں سے راضی اور بعض سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. اور اس طریقے سے بعض عمل اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے, اور بعض عمل اللہ تعالیٰ نہ پسند کرتا تو اسے راضی بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی صفت الرضا جو ہے یہ سمع دلیل سے بھی ثابت ہے, جیسا کہ عقل دلیل سے بھی ثابت ہے. سمع دلیل تو گزر چکی ہے, جو آیات ہیں جن میں ذکر کیا گیا ہے مختلف قسم کی آیات میں, کہ اللہ تعالیٰ عمل سے بھی راضی ہے اور عمل کرنے والے سے بھی راضی ہے. تو یہ سمع دلیل, شرع دلیل جو ہے. اور عقل دلیل جو ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرو برداروں کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے اور ان کے اعمال پر ان جزا بھی دیتا ہے. یہ کسی سے دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے نہیں, رضا پر دلالت ہے. یعنی ایک شخص جو ہے وہ نیک عمل کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس زکوٰۃ دینے کا اجر عطا فرماتا ہے. اب جو عمل اس نے کیا ہے اس کو اس کا اجر ملا ہے, اللہ اسے راضی ہوا ہے, اس عمل کو قبول کیا ہے, اس کو اجر بھی دیا ہے. تو اس کے کیا مطلب, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, یہ عقلی دلیل ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کی یہ دلیل جو ہے ثواب دینے کی, کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے پھر ثواب سے نوازتا ہے اور ثواب دیتا ہے کسی عمل پہ, تو اس میں کوئی منازعہ کر سکتا ہے, آپ سے اختلاف کر سکتا ہے, اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فاسق کو بھی بہت سے نعمتیں عطا فرماتا ہے, اس سے زیادہ کہ جو شکر کرنے والے ان کو دیتا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں بات تو قوی, اراد تو قوی ہے, لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ جب فاسق کو عطا فرماتا ہے تو اجر و ثواب نہیں ہوتا بلکہ معصیت کا استدراج ہوتا ہے. فرق سمجھے ذرا. اگر کوئی اعتراض کرے, اعتراض کر سکتا ہے. اب آپ نے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب کوئی نیک شخص جو ہے وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر ثواب عطا فرماتا ہے, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص کہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ تو پھر جو منافقین ہیں, جو کافر ہیں, جو فاسق ہیں, ان کو بھی دیتا ہے نا. کیا وہ زندہ نہیں ہے دنیا میں؟ تو اللہ تعالیٰ فاسق کو بھی دیتا ہے نا. کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہے اس لیے اسے دیتا ہے؟ فرق ہے دونوں میں. اللہ تعالیٰ نیک بندے پر راضی ہوتا ہے اور اسے اس کا اجر ثواب دیتے اس کے اس نیک عمل پر. فاسق کو اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو وہ اجر نہیں دیتا اسے, بلکہ کیا ہوتا ہے, اس کو ڈھیل دیتا ہے, استدراج ہے اس کے لیے کہ وہ گناہ کرتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اسے نعمت سے نوازتا رہے گا, وہ نہ شکری کرتا پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے, جھوٹ بولتا پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے, بدکاریں کرتا اللہ پھر دیتا ہے, ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے دیتا رہتا ہے. میرے اس کے فائدے دو ہیں, بتاؤ. نقصان بہت بڑا ہے, ڈھیل تو ہے, اس کے ساتھ موقع ہے کہ نہیں توبہ کا؟ قیامت میں نہیں کہہ سکتا مجھے ڈھیل تھی, وہ ڈھیل تھی تو میں کیا کرتا, میں کیا مطلب فوراً پکڑ کے موت دے دیتا تو پھر یہ اعتراض ہوتا پر مجھے موقع نہیں ملا. تو اس میں سبحان اللہ سنبھلنے کا موقع ہے, اور توفیق اسے ملتی جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور جو خود اپنا بدلنا چاہتا ہے. دیکھیں فاسق کو کیا پڑی ہے اگر وہ توبہ کر لے. زنا کار جو ہے زنا سے توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے. کئی زنا نے توبہ کی ہے اور کئی کو توفیق نہیں ہوئی ہے. چور ہے ظالم ہے کہ کئی لوگوں نے توبہ کی ہے اور کہیں جو ہے ابھی تک بھی اپنے ظلم اور اپنی اس بدکاری میں ڈوبے ہوئے ہیں نعوذ باللہ. تو اس کو کسی نے توفیق دی ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس کو کسی نے روکا ہے؟ اللہ نے نہیں روکا. اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب ایک بلش قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک گز قریب ہوتا ہے. حق تو یہ ہے نا. اللہ تعالیٰ خیر سے کسی کو محروم نہیں کیا ہے. عقل ہے, سمجھ ہے, انسان کی صحت ہے, عافیت ہے. بدکار کی طرف چل کے جا سکتا ہے, مسیح کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. کس نے اسے روکا ہے؟ اس کے خواہش نفس سے روکا ہے اسے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے آسان کر دیے ہیں. اس لیے یہ بات کرنا کہ فاسق کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اس لیے ہم صفت کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, عقل دلی نہیں مانتے, تو بہت بڑی مغالتا ہے اور استدلال بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق کو جب دیتا ہے تو اس کے فسق کی وجہ سے نہیں دیتا کہ اس کو میں فاسق ہوں, میں راضی ہوں, اس لیے میں اسے نواز رہا ہوں. بالکل ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ اسے راضی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اسے نعمت اسے نوازتا ہے اور اس کے لیے فائدہ بھی ہے. نقصان ہے اس کے لیے. نقصان تب ہے اگر اس کی خاتمہ اسی برائی پہ ہوتا ہے, فسق پہ ہوتا ہے, فجور پہ ہوتا ہے, نافرمانی پہ ہوتا ہے. لیکن موقع بھی ہے اس کے لیے اگر توبہ کرے, سنبھل جائے مرنے سے پہلے. انما الاعمال بالخواتیم, ہم سب گنہ گار رہتے ہیں, ہم سب پہ رحم فرمائے. خاتمہ دار و مدار کی چیز پہ, عمل کے دار و مدار خاتمے پہ ہے کہ اس کا خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے. اس لیے ابھی سنبھلنے کا وقت ہے. استدراج ہے, ڈھیل ہے نافرمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے, ان کے نافرمانے پر راضی نہیں. فسق فاسق پر راضی, فاسق فسق پر راضی نہیں ہے. بدکار کے بدکاروں پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے, لیکن اسے نوازتا ہے, نعمت اسے نوازتا ہے تاکہ وہ سنبھل جائے, توبہ کر لے, یا پھر اس کے لیے ڈھیل ہے, اس کے خاتمہ بالعوذ باللہ اسی پر ہوگا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. کما قال تعالی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. سورۃ الاعراف آیت نمبر 182 تا 183. والذین کذبوا بآیاتنا, وہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. سنستدرجهم, ہم انہیں قریب ڈھیل دیں گے. من حيث لا يعلمون, ان تک نہ ہوگا. واملي لهم, یہ موقع دیں. ان کیدی متین, میری پکڑ بہت ہی سخت ہے, بہت ہی قوی ہے, نعوذ باللہ. اللہ رب سب پہ رحم فرمائے. اور حدیث میں ہے, وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ لیملی للظالم, اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. حتی اذا اخذہ, یہاں تک جب اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لیتا ہے, لم یفلتہ, اسے کبھی چھوڑتا نہیں ہے. وتعالیٰ قوله تعالیٰ, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے, وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه الیم شدید. سورۃ ہود آیت نمبر 102. وکذلک اخذ ربک, اس طریقے اللہ تعالیٰ تمہارا رب جب پکڑتا ہے, اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اذا اخذ القرى وهي ظالمه, جب اللہ تعالیٰ بستی والوں کو پکڑتا ہے جب وہ ظلم کرتی ہیں, ان اخذه الیم شدید, بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بہت ہی سخت اور دردناک ہے, نعوذ باللہ. وقال تعالى, اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تیسری آیت میں, فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سورة انعام آیت نمبر 44 اور 45. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فلما نسوا ما ذكروا به, جب وہ بھول گئے جو ہم نے ان کو یاد دلائے تو نصیحتیں کی تھی, فتحنا عليهم ابواب كل شيء, ہم سب چیز کے دروازے کھول دیں گے. حتى اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتے جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے. دیکھ کافروں کے لیے دیکھ دروازے کھلے ہوئے, دنیا ساری دنیا ان کے پاس ہے. سبحان اللہ, جب وہ خوش ہو جاتے ہیں جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے, اخذناهم بغتة, اچانک ہم کو پکڑ لیتے ہیں, یعنی عذاب, نعوذ باللہ. فاذا هم مبلسون, بس پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں. فقطع دابر القوم الذين ظلموا, بس ظالم لوگوں کے خاتمہ ہو جاتا ہے. والحمد للہ رب العالمین, اور الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. پھر شیخ فرماتے ہیں، اما اذا جاءت المثوبة انسان مقيم على طاعة الله فاننا نعرف ان ذلك صادر عن رضا الله عنه. یہ تو تھی استدراج کی دلائل کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے فاسق لوگوں پر جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا کہ پھر بھی نعمت اسے نوازتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے ڈھیل ہوتا ہے. اور اگر کوئی انسان جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کے جو جزا جو ہے اور ثواب جو ہے ایسے شخص کے لیے ہو جو اللہ تعالیٰ فبدار پر قائم ہو اور اس پر مقیم ہو، تو ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس ثواب سے نوازا ہے. یعنی دونوں فرق واضح ہے، جو ڈھیل ہے اس کو رب دیکھتے ہیں، جب کوئی فاسق کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتے تو اس کے لیے ڈھیل ہوتی، استدراج ہوتا ہے، اور جب فرمانبردار شخص نیک بندے کو نیکی پر اللہ تعالیٰ اسے اجر اور ثواب سے نوازتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوتا ہے. یعنی عقلی دلیل بھی اللہ تعالیٰ کی اس پیاری صفت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ دلائل موجود ہے جیسے کہ قرآن سنت میں دلائل موجود ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ بات کریں گے صفت الغضب والسخط والکراہی والبغض، چار صفات پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ آسانیہ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اس کے لیے واضح اور بھی ہیں، مختلف تنوع موجود ہے، لیکن صفت الرحمن کے بالکل واضح ہیں اور چاروں موجود ہیں، کسی میں دو ہیں کسی میں تین ہیں. صرف ارحم مخلوق کے اعتبار سے دوسروں کے تناسب سے بہتر ہے، لیکن نہیں رکھنا چاہیے. بعض نے اس پہ بھی بات کی ہے کہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے ارحم الراحمین، کیونکہ جو نام رکھتے ارحم، صرف ارحم الراحمین تو جائز نہیں کہ صورت میں صرف ارحم، تو بعض وہ نام رکھتے ہیں، تو بہتر ایسا نام نہ رکھا جائے جس میں یعنی کوئی شبہ ہو. واللہ اعلم.